نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا منه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد لائق صد احترام حاضرین، شرکائے گرامی قدر، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب یہاں داؤد یونیورسٹی میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اس سالانہ یوم حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام اس خوبصورت تقریب کے اندر حاضر ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انتظام و انصرام اور ہم سب کی حاضری اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں اپنی طرف سے تحریک منہاج القرآن کراچی کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چند کلمات کہنے کا موقع دیا. اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں تاکہ امام عالی مقام، امام الشہداء، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ کے ذکر مبارک میں اپنی حاضری لگوا سکوں. دیکھیے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ کی قربانی، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کوئی تبھی سمجھ سکتا ہے جب وہ پہلے اس شے کا ادراک رکھتا ہو کہ حسین کون ہے اور حسین کی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق کیا ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں کھڑے تھے تو وہ دراصل نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کے کھڑے تھے. ان کی اس حیثیت کو، ان کے اس مقام اور مرتبہ کو دلیل سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ پھر آپ جس شان کے ساتھ حق کے علم بردار بن کے کھڑے تھے اس کی اہمیت اجاگر ہو سکے. لہذا اس حوالے سے جو چند کلمات عرض کرتا ہوں، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نسبت حاصل ہے؟ ایک نسبت نسب کی ہے، پھر ایک نسبت فکر کی ہے. نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو بلا شبہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، مگر کائنات میں پہلی اور آخری بار اللہ کی منشا بھی یہی ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی یہی ہوئی کہ آقا علیہ السلام کا نسب مبارک آپ کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمت الزہرا سلام اللہ علیہا سے آگے چلایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسنین کریمین کی ولادت باسعادت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو آپ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہما ابنایا، اے علی بے شک یہ تیری پشت مبارک سے ہیں، بے شک یہ تیرے نطفہ مبارک سے ہوئے، مگر یہ نسب کے اعتبار سے تیرے نہیں، مجھ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ میرے بیٹے، اور پھر ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ انا ولیہما وانا عصبتہما، فرمایا میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا عصبہ ہوں، یعنی ان کا نسب میری طرف منسوب ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نسب کو اپنی طرف منسوب فرمایا، مگر چونکہ یہ اعلان تھا حدیث کی صورت میں، اور اللہ جانتا تھا کہ کئی ایسے لوگ بھی آئیں گے جو حسین کی اس عظمت کو، انفرادیت کو دل و جان سے تسلیم نہیں کریں گے، پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے، این ممکن ہے ان میں سے کوئی حدیث کا بہانہ ڈھونڈے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، تو حدیث کا انکار کر دے اور حسین کو مصطفیٰ کے نسب کا وارث نہ مانے اور محض حضرت مولا کائنات کا بیٹا تصور کرے۔ تو لہٰذا کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حدیث ضعیف ہے، کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا تھا اس کی سند میں کمزوری ہے، راوی عادل نہیں، ضابط نہیں، تو حدیث صحیح کی جو شرائط ہیں، کسی شے کو بھی کوئی بہانہ بنا کے انکار کر سکتا تھا نسب حسین کی اس عظمت کا۔ بے شک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب مبارک سے ہونا بھی بڑے اعزاز کی بات تھی، مگر اس نسب کا نسب مصطفیٰ کی طرف منسوب ہو جانا، یہ تو ان کی شان اور عظمت کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرنے کے مترادف تھا۔ اور جو کوئی اس کا منکر ہو سکتا تھا وہ کوئی حدیث کو بہانہ بنا لیتا، کوئی حدیث کی سند کو، کوئی حدیث کے اسماء رجال کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اعلان فرما دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چور دروازہ ہے کسی کے انکار کا کہ وہ نسب حسین کی عظمت کو کم کرنے یا گھٹانے کے لیے کوئی انکار کی راہ اختیار کرے، یہ چور دروازہ میں بند ہی کیوں نہ کر دوں قرآن کی آیت اتار کر۔ تو آیت مباہلہ اتری جس میں بظاہر تو نصارہ کے ساتھ مباہلہ تھا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حضور دعا کریں گے، جو حق ہے وہ قائم رہے گا، جو باطل ہے وہ مٹ جائے گا، لیکن آیت کے الفاظ کیا اترے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے کہ آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی مستورات کو لے کر آئیں گے، اور تم خود آؤ، ہم خود آئیں گے۔ تو جب پہلا کلمہ اترا ابنا انا و ابنا اکم، تم خود آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو اللہ کو معلوم تھا کہ مصطفیٰ کے بیٹے تو ہیں نہیں، تو پھر نواسے کا لفظ بھی تو وہی کا حصہ ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے نواسوں کو لائیں گے، لیکن بیٹے کہاں گیا؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ حسن اور حسین ابنائے مصطفیٰ نہیں ہیں، وہ تو ابنائے مرتضیٰ ہیں، وہ تو ابنائے علی المرتضیٰ ہیں۔ تو قرآن نے پھر بھی ابنا انا کا لفظ اتارا کیونکہ قرآن اس کے اوپر مہر ثبت فرمانا چاہتا تھا کہ کوئی حدیث کو بہانہ بنا کر حسین کے نسب کی فضیلت گھٹانے کی کوشش نہ کرے۔ تو قرآن نے کہہ دیا بیٹے، اور میرے آقا نے ایک ہاتھ امام حسن کو لیا، ایک امام حسین کو لیا، اور قرآن کی آیت پر عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ ہیں جو ابنائے مصطفیٰ ہیں، یہ ہیں جو مصطفیٰ کے بیٹے۔ پھر اسی طرح نسا انا و نسا اکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی مستورات کو لائیں گے. تو اب وہاں نسا انا کا لفظ تھا، اور عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں عورت کی جنس کا معنی ہے، جینڈر کا، عورت کے ساتھ کسی رشتے کا معنی نہیں ہے. جیسے ایک لفظ ہوتا ہے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اس میں جینڈر کا میننگ بھی ہوتا ہے کہ یہ عورت کی بات ہو رہی ہے، اور عورت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ایک لفظ ہے عورت، یہ جب بولیں گے تو اس میں کسی رشتے کی تخصیص نہیں ہوتی، کوئی سپیسیفیکیشن نہیں ہوتی کہ عورت میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، کون ہے. یہ اوپن ہے، یہ جنرل میننگ رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی نساء انا کا لفظ فرمایا، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو اس میں ازواج کو لے جاتے، وہ بھی نساء انا میں شامل. آپ اہل ایمان کی دیگر خواتین کو لے جائیں تو صحابیات بھی ایک اعتبار سے نساء انا میں شامل، ہماری عورتیں، یعنی ہم مسلمانوں کی عورتیں. تو اسی طرح آقا علیہ السلام اپنی خالہ خالات کو، پھوپھیوں کو، کسی کو لے جاتے، لیکن آقا علیہ السلام نے تنہا سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لیا اور آپ لے کے چلے. حالانکہ یہ لفظ جمع کا تھا، اور عربی کے اعتبار سے تقاضا تھا کہ کم سے کم تین مستورات کو تو لے کر جائیں تاکہ قرآن کے اس جمع کے سیگے پر کما حقہو عمل ہو سکے، لیکن آقا علیہ السلام نے اکلوتی سیدہ کائنات کو لیا. گویا یہ اعلان فرما رہے تھے کہ جہاں فاطمہ آ جائے وہاں کسی اور کی حاجت نہیں رہتی ہے. اسی طرح پھر تیسرا لفظ آیا انفسنا و انفسکم، تم خود آؤ، ہم خود آئیں گے. اب ایک لفظ بچ گیا تھا اور ایک ذات بھی بچ گئی تھی، اور آقا علیہ السلام انہیں ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور حضرت مولا کائنات کو ساتھ لیا. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر حضرت مولا کائنات کا شمار ابنا آنا میں ہوگا؟ نہیں، وہ تو بیٹوں کے لیے ہے، اس میں بھانجا شامل ہو سکتا تھا، بھتیجا شامل ہو سکتا تھا، مگر چچا زاد بھائی کے درجے پر ہو وہ تو ابنا آنا میں نہیں ہو سکتا، اور نساء آنا میں بھی نہیں ہو سکتا. تو ایک لفظ ہے انفسنا و انفسکم، تم خود آؤ، ہم خود آئیں گے. اور میری آقا حضرت مولا کائنات کو لے کر چلے تو کیا معلوم ہوا کہ مصطفیٰ نے انہیں خود میں شامل کر کے مباہلہ میں ساتھ لیا تھا. تو جس علی کو حضور نے خود میں شامل فرما لیا ہو، اور اسی طرح یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کا رشتہ یہ. تو جب نسب کی اہمیت کو کوئی سمجھے گا، اب میدان کربلا میں آ جائیں، تو جب امام علی مقام کھڑے تھے وہاں میدان کربلا میں، اور اگر کوئی اب یہ کہے کہ معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا، بس دو شہزادوں کی جنگ تھی اور معاذ اللہ ختم ہو گئی، تو بھئی یہ حسین کی قربانی کو جو تم کسی دوسرے کے ساتھ ملا جلا کے تو برابر کرنا چاہتے ہو، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا. چلو صحابی کا بیٹا ہم مان لیں، لیکن صحابی کا بیٹا بھی تب تک صحابی کا بیٹا رہے گا جب تک صحابی کی راہ پر ہو. وہ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا کہ اے نوح، جو تیرا بیٹا تیرے دین کی راہ پر نہیں ہے وہ تیرا ہی نہیں ہے، تیرے اہل سے اس کا کوئی رشتہ نہیں. تو پھر بھی یہ اہل بیت کے ساتھ بغض کا اظہار ہے کہ کوئی اس طرح برابر سرابر کرتا رہے. تو میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ کربلا میں محض حسین ابن علی نہیں کھڑے تھے، بلکہ حسین ابن مصطفیٰ کھڑے تھے. بے شک وہ ابن علی بھی ہیں، مگر قرآن کے مطابق وہ ابن مصطفیٰ بھی ہیں. تو میدان کربلا میں جو کھڑے تھے وہ ابن علی بھی تھے اور ابن مصطفیٰ بھی تھے، اور سیدہ کائنات کے پھول تھے. اب کون اتنی فضیلتیں رکھتا ہے؟ تو لہٰذا یہ تمہارے اندر کا بغض ہے جو کسی وقت اٹھتا ہے اور اس قربانی کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اس طرح کے فلسفے گھڑتا ہے. اب حدیث مبارکہ جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کی روشنی میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب اس کا ایک حصہ تو اتنا کلیئر ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آنے والا ہے کہ حسین مصطفیٰ سے ہیں، کیونکہ حسین مصطفیٰ کے نواسے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا وہ تو جز ہیں، تو جز تو اپنے کل میں سے ہوتا ہے. یہ بات تو کلیئر ہے کہ حسین مصطفیٰ میں سے ہیں. لیکن اگلی بات جو مصطفیٰ نے فرمائی کہ میں حسین میں سے ہوں، یہ بات سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کا ظہور ہوا 61 ہجری میدان کربلا کے اندر، اور میدان کربلا میں حسین نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اس نے بتایا کہ مصطفیٰ کیسے حسین میں سے ہیں، مصطفیٰ کیسے حسین میں سے ہیں. تو حسین کا وجود ظاہر ہوا مصطفیٰ سے، حسین کی جان ظاہر ہوئی مصطفیٰ سے، اور مصطفیٰ کی شان ظاہر ہوئی حسین میں سے. تو گویا یہ معنی ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ حسین مجھ سے ہے، کہ حسین کی جان مجھ سے ہے، حسین کا نسب مجھ سے ہے، اور میں حسین میں سے ہوں، کہ میری شہادت کا ظہور حسین کی شہادت سے ہوگا، میری شجاعت اور بہادری کا ظہور حسین کی شجاعت سے ہوگا، میرے عزم اور استقلال کا ظہور حسین کے عزیمت اور عزم سے ہوگا، استقلال سے ہوگا، اور میری قربانی کا ظہور حسین کی قربانی سے ہوگا، میری استقامت کا ظہور حسین کی استقامت سے ہوگا، اور میرے انکار کا ظہور حسین کے انکار سے ہوگا، اور میری للکار کا ظہور حسین کی للکار سے ہوگا. تو مصطفیٰ حسین سے ہیں، اس کا مظہر میدان کربلا ہے. اور یہاں پر اگر کوٹ کروں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظہ العالی، انہوں نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں تفصیل میں ایک بات کی. انہوں نے فرمایا یہ حدیث یہ بھی معنی دے رہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کر کربلا تک حق اور باطل کی پہچان تھی محمدی ہونا. جو محمدی ہے وہ حق پر ہے، اور جو محمدی نہیں وہ باطل ہے. لہذا محمدی کون ہے؟ جو محمدی لباس میں ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اسلام کے شعار پر عمل کرتا ہے، وہ محمدی ہے. تو جو محمدی ہے وہ حق ہے، چونکہ اس معاشرے میں نصرانیت بھی تھی، یہودیت بھی تھی، مشرکین بھی تھے، کافرین بھی تھے. تو کفار اور مشرکین کے مقابلے میں محمدی ہونا ہی حق کی پہچان تھا، یہود و نصارہ کے مقابلے میں محمدی ہونا ہی حق کی پہچان تھا. لیکن محمدی لباس کے اندر جب کچھ ایسے لوگ داخل ہو گئے جو حق نہیں تھے، جو محمدی نہیں تھے، جو خارجی تھے، خوارج تھے، جو کلمہ تو پڑھتے تھے مگر دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، جو قرآن تو پڑھتے تھے مگر قرآن حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، جو نمازیں تو پڑھتے تھے جیسے آقا علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی مگر ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی عبادت، سب کچھ ہونے کے باوجود حضور نے فرمایا ایسا طبقہ نمودار ہوگا کہ دین سے ایسے خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، پھر اس کی واپسی نہیں رہتی. تو لہٰذا اب 60 ہجری تک ایک ایسا باطل پیدا ہو چکا تھا جو محمدی لباس میں پھرتا تھا. اب اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری تھی، اس کی پہچان ضروری تھی، تو وہ پہچان میدان کربلا میں ہوئی. تو گویا آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کر کربلا تک حق کی پہچان ہے محمدی ہونا. لیکن امام عالی مقام کو اللہ نے یہ حق کی پہچان بنایا کہ واقعہ کربلا کے بعد اب حق کی پہچان کے لیے صرف محمدی ہونا کافی نہیں، اگر محمدی ہو کر حسینی ہوگا تو حق ہوگا، اور اگر محمدی ہو کر یزیدی ہو جائے گا تو نہ اس کا محمد مصطفیٰ سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے، نہ حق سے تعلق ہے، چاہے وہ حق کا دعویٰ کرے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے، چاہے عبادت کرے، چاہے دین کی ساری علامات کو اپنا لے، لیکن محمدی ہو کر اگر یزیدیت پر، یزیدی فکر پر قائم ہے اور اس کا نرم گوشہ یزید کے ساتھ ہے، پھر وہ کسی طور پر مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ محمدی وہ ہے جو اب حسینی ہے، کیونکہ محمدی یزیدی نہیں ہو سکتا۔ محمدی ہونے کی پہچان حسینی ہونا ہے، اس لیے حسینیت معیار حق قرار پائی ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں قربانی دی، اور دیکھیے جس سر کو وہ جھکانا چاہتے تھے اسی سر کو اپنے سروں سے بھی اوپر لے کر جا رہے تھے۔ یہ امر ربی ہوتا ہے، یہ نظام ربی ہوتا ہے۔ گردن مبارک اتار لی تو کیا ہوا، مگر قرآن سے حسین کو جدا نہیں کر سکے۔ قرآن سن بھی رہے تھے، جواب بھی دے رہے تھے۔ اور وہ جو شہید کے بارے میں قرآن نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اب شہید تو سارے زندہ تھے، مگر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی شہید ہوا ہوگا بدر سے لے کر تبوک تک، جب بھی کوئی شہید ہوا اور اس کے بعد بھی شہادتیں ہوئیں، شہادتوں سے تو اسلام کی تاریخ بھری پڑی، تو جب بھی کوئی شہید ہوا ہوگا تو قرآن اس کے سرحانے کھڑا ہو گیا ہوگا اور اس کے ورسا کو دلاسہ دینے لگ گیا ہوگا، اسے مردہ نہ کہنا، اس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے، یہ زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ مگر یہ قرآن ہر شہید سے پوچھتا رہا ہوگا کہ اے شہیدو، کیا ساری زندگی قیامت تک میں ہی گواہی دیتا رہوں گا کہ تم زندہ ہوتے ہو، یا تم میں سے کوئی شہید بھی اس پائے کا ہوگا کہ وہ زندہ ہو کر ایک بار میری تصدیق تو کر دے کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے؟ تو وہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب نیزے پہ تھا اور قاری قرآن آگے تلاوت کر رہا تھا اور اس نے آیت پڑھی سورہ کہف کی، انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو امام عالی مقام کے سر انور سے آواز آئی اور اس کو جواب دیا، فرمایا انا حملی و قتلی اعجب منہم، میری طرف دیکھو قرآن پڑھنے والوں، اصحاب کہف سے عجیب تر میرا واقعہ ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا اور مجھے شہید کر کے میرے سر کو نیزے پہ رکھا ہے۔ تو حسین نے زندہ ہو کر قرآن کے اس نظریے کی سچائی کو ثابت کیا کہ آؤ دیکھو حسین ایسے زندہ ہوتا ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عظیم، ویلکم ڈاکٹر صاحب، کیسے، تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ عظیم قربانی دی وہ در حقیقت ساری قربانی حق کے لیے تھی۔ اور یہی وجہ ہے، اب اگر آپ ایک نقطے پر غور کریں وہ یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شہیدوں کی پوری فہرست کے اندر جو شہرت اور مقبولیت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور شہید کے حصے میں نہیں آئی، حالانکہ شہیدوں کی صف میں تو شہداء بدر بھی ہیں، شہداء احد بھی ہیں، احزاب کے شہداء بھی ہیں، تبوک و حنین کے شہداء بھی ہیں، مگر جو شہرت اور مقبولیت امام حسین کی شہادت کے حصے میں آئی وہ کسی اور شہید کے حصے میں نہیں آئی۔ وجہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود شہید ہوئے ہوتے، اگر اللہ کا یہ امر نہ ہوتا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب اللہ کے ذمے آپ کی حفاظت ہے اور کوئی آپ کی جان تک نہیں پہنچ سکے گا اور کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکے گا، اور اللہ نے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا اپنے حبیب کے ساتھ، اور آپ کسی غزوے کے اندر خود بنفس نفیس شہید ہوئے ہوتے، تو کیا آج باقی شہیدوں کا تذکرہ اور حضور کی شہادت کا تذکرہ برابر ہوتا یا 19-20 کا فرق ہوتا؟ یقیناً نہیں. ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر طرف حضور کی شہادت کا ذکر ہوتا. تو کیا آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ امت کے جو جذبات اور احساسات شہادت محمدی کا استحقاق ہو سکتے تھے، جو جذبات اور احساسات، جو مقبولیت اور جو پذیرائی شہادت محمدی کا استحقاق بننا چاہیے تھا، چونکہ آپ کو اللہ نے یوں ظاہری شہادت عطا نہیں فرمائی، اس لیے وہ سارا استحقاق اٹھا کر اللہ نے حسین کی شہادت کی جھولی میں ڈال دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو تذکرہ عام امام حسین کی شہادت کا ہے وہ کسی اور شہید کا نہیں، کیونکہ وہ شہادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مظہر ہو گئی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی شہادت کے نائب ہو گئی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی شہادت کے قائم مقام ہو گئی ہے. اس لیے اس شہادت کو امت کے جذبات بھی حاصل ہوئے، احساسات بھی حاصل ہوئے، ورنہ تو امام زید سلام اللہ علیہ 4 سال تک ان کی لاش مبارک لٹکی رہی، تو پھر زیادہ ظلم تو ان کے ساتھ ہوا. مگر شہادت میں پذیرائی اور شہرت اور تذکرہ عام وہ اسی کے حصے میں آیا جو نائب شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے تھے میدان کربلا میں. اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جو اعزازات ہیں وہ کسی اور شہید کو حاصل نہیں ہوئے. تو میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حسینی فکر پر قائم رکھے، حسین کی نسبت پر قائم رکھے، اہل بیت اطہار کی محبت پر قائم رکھے، صحابہ کرام کی محبت پر قائم رکھے، اور دین میں ہمیشہ حق بات کہنے اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اپنی طرف سے اور تحریک منہاج القرآن کراچی کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی، چند کلمات میں نے عرض کیے. اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا، آپ کا سننا ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.